إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة: كلمة حق يراد بها الباطل. صلى الله عليه محمد وعلى نهج البلاغة کے موضوع پر مختصر آپ کے سامنے کچھ احادیث اور کلمات امیر المومنین کو پیش کیا جا رہا ہے. آج اس خطبے کی طرف اشارہ کرنا ہے، وہ یہ ہے جس میں خوارج کا لشکر جب الگ ہوتا ہے مولا کے لشکر سے، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ سامنے قرآن مجید ہے، اور بزرگان جانتے ہیں کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا ہے. اب ان کا ایک نعرہ بلند ہوتا ہے کہ لا حکم الا للہ، حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا. مولا فرماتے ہیں کلمۃ حق یراد بہا الباطل، یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس سے ارادہ کیا گیا ہے باطل کا. آپ فرماتے ہیں نعم انہ لا حکم الا للہ، ہاں میں بھی مانتا ہوں کہ حکم صرف اللہ کا ہوتا ہے، ولکن ہؤلاء یقولون لا امرۃ الا للہ، لیکن ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ کہیں کہ حکومت کسی کی نہیں چلے گی سوائے اللہ کی. ولا بد للناس من امیر بر او فاجر، لیکن ضروری ہے انسانوں کے لیے کہ خدا خود چل کے تو نہیں آ سکتا کہ حکومت کرے، اس لیے ضروری ہے انسانوں کے لیے کہ یا تو وہ خود اپنا ایک لیڈر منتخب کر لیں جو فاسق و فاجر ہو، یا کوئی خدائی نمائندہ تلاش کر لیں کہ جو سچا اور نیک کردار ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی ہر قوم کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہوتا ہے، اور آپ دیکھ لیں دنیا بھر کے اندر چاہے وہاں پر آرمی حکومت کر رہی ہو، ملٹری حکومت کر رہی ہو، یا کوئی سیاستدان ہو، یا بیوروکریٹ ہو، جتنے بھی لوگ، کوئی نہ کوئی لیڈر موجود ہے اور وہ حکمرانی کر رہا ہے. اب ہماری حکمرانی کرنے والے شیعہ کی حکمرانی کرنے والے غالباً سبھی جانتے ہیں کہ آئمہ کرام، تو آئمہ وہ ہیں جو ہمارے یہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں، شیعہ کی حکمرانی کر رہے ہیں. لیکن جتنے باقی فرقے ہیں جو شیعوں کے علاوہ ہیں، ان کی حکمرانی کون کر رہے ہیں؟ آج ہمارا تو امام موجود ہے جو ہمارے سر پر سایہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا حکمران کون ہے جو موجود ہے بھی یا نہیں ہے؟ قرآن نے جو حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی، تو اب تک مسلمان یہ کہتے رہے کہ قرآن ہے لیکن رسول چلے گئے، کتابیں ہیں لیکن رسول چلے گئے، روایتیں ہیں لیکن رسول چلے گئے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول بھی ہیں, قرآن بھی ہے, روایتیں بھی ہیں. تمہارا امام وہ تھا جو مردہ ہو گیا ہے, ہمارا امام اب تک زندہ ہے. اس لیے چار ایسے تھے جن سے کچھ ہمارا ڈسکشن ہوا اس معاملے پر کہ آپ جن کو مانتے ہیں کیا وہ درست ہے, یا ہم جن کو مانتے ہیں وہ درست ہے. جو حق ہوگا اس کو ہم تسلیم کریں گے. انٹرنیٹ ہم یوز کرتے ہیں, ان سال سے انٹرنیٹ پر کچھ بات چیت ہوئی. وہ ایک یاہو گروپ چلانے والے تھے, اور اس گروپ کو چلانے والے کا مطلب یہ کہ ماڈریٹر تھے. ان کی اجازت کے بغیر ای میل نہیں ہو سکتی تھی. اب بزرگان کے لیے تھوڑا سا یہ جملہ بیان کر دوں کہ گروپ چلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہم میں سے کسی کو ان کو میل کریں اور بتائیں کہ بھائی آگے فارورڈ کر دیجئے, تو جب وہ فارورڈ کریں گے تو فقط ایک فرد تک وہ ای میل نہیں پہنچے گی, بلکہ وہ ای میل ان تمام افراد تک پہنچ جائے گی جو اس گروپ کے اندر موجود ہیں. اور ان کے گروپ کتنا بڑا تھا, ان کے گروپ کے اندر مسلمانوں کے 22,000 لوگ کی تعداد تھی. اور ہو سکتا ہے کہ شاید سب سے بڑا گروپ ہے مسلمانوں کا یہ گروپ, اور اب تو ان کی تعداد کچھ 23,000-24,000 کے قریب پہنچ گئی. جب ہم نے ان کو ای میل کی تھی, ہمیں تو اندازہ یہ تھا کہ مسلمان ہیں اس لیے ایکسپٹ کر لیں گے, قبول کر لیں گے. ایک مجلس کی میل تھی, وہ ہم نے کر لی ان کو. جیسے میل کی ان کی طرف سے رپلائی آیا کہا کہ آپ اس مجلس میں شرکت نہ کیجیے گا. ہم نے کہا بھائی کیوں, مسئلہ کیا ہے؟ کہا یہ شیعوں کا اجتماع ہے اور یہ فلاں 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 اور فلاں کو صاحب کرام نہیں مانتے. ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں شیعہ حضرات وہ ہیں کہ جو حقیقی صحابہ ہیں ان میں سے ہر ایک کو مانتے ہیں, جو صحابہ ہی نہیں ان کو نہیں مانتے. انہوں نے کہا نہیں, وہ قرآن کی تحریف کے قائل بھی ہیں, تحریف قرآن کے بھی قائل ہیں. ہم نے پھر ان کو رپلائی کیا. اب یہ عرصہ لگا ہے اس کے اندر, ان کا رپلائی آتا ہے پھر ہمارا جواب آتا ہے, اس کے اندر ٹائم لگتا ہے, لیکن میں ذرا جلدی بھی نکل رہا ہوں. ہم نے جواب دیا کہ آپ دوسروں کی بات کیا سنتے ہیں کہ تحریف قرآن کے قائل ہیں؟ آپ خود اپنے ہاتھوں سے انٹرنیٹ پر گوگل کی سائٹ پر لکھے شیعہ قرآن, اور جو قرآن نکلا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اپنے قرآن کے اندر اور ان کے قرآن میں کیا فرق ہے. اگر کوئی فرق نکلا ہے تو مجھے بتا دیجئے, اور اگر کوئی فرق نہ ملے تو اس کو پکڑیے جس نے کہا تھا کہ فرق ہے. ان کا پھر رپلائی آیا کہ نہیں, یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے اور قرآن پر بات انہوں نے مکمل کر دی, قرآن پر کوئی بات نہیں کی. ہم نے پھر سے پکڑا, ہماری بات تو شروع ہوئی تھی کہ تحریف قرآن کے قائل ہیں شیعہ آزاد, تحریف قرآن کے قائل ہیں. بتائیے قرآن کے اندر کہاں تحریف ہوئی ہے؟ کہا نہیں, ان کی کتابوں کے اندر روایت ایسی ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. پھر ہم نے بیان کیا کہ اگر ان کی کتابوں میں روایتیں ملتی ہیں لیکن وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں, تو اس سے زیادہ روایتیں آپ کی کتابوں میں ملتی ہیں. کہ آپ کے وہاں بھی وہ قرآن نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہیں, تو وہ جس طریقے سے روایتوں کو نہیں مانتے آپ بھی روایتوں کو نہیں مانتے ہیں. وہ ضعیف روایتیں, ہمارے یہاں یہ ضعیف روایتیں. اگر حقیقی قرآن تلاش کرنا, شیعوں کے معلوم کرنا ہے کہ کون سے قرآن پر عقیدہ رکھتے ہیں, کسی بھی امام بارگاہ میں چلے جائیں, کسی بھی مسجد میں چلے جائیں اور بغیر اجازت وہ قرآن مجید اٹھا کر پڑھ لیجئے اور ذرا زبر محسوس ہو جائے تو مجھے بتا دیجئے, میں بتا دوں گا کیا مسئلہ ہے. کچھ دنوں تک ان کا رپلائی نہیں آیا, اور اب پھر بہت سارے موضوعات پر بات ہوئی. جب جب شروع ہوا موضوع تو تحریف قرآن کی بات آئی, صحابہ کی بات آئی, تین وقت کی نمازوں کی بات آئی, ماتم حسین پر بات نکلی, بہت سارے موضوعات آئے. لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں طریقہ یہ ہوتا ہے بحث کرنے کا کہ انسان اگر نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک موضوع پر گفتگو کرے. اب چار چار پانچ سو موضوع پر ہم گفتگو کریں گے, آپ کو کوئی اعتراض ہوگا پھر میں اس کے سارے موضوعات کے جواب دوں گا, پھر آپ کوئی اعتراض کریں گے پھر اس کے سارے جوابات دیے جائیں گے. بہت ٹائم لگ جائے گا, حق فوراً سے پتا نہ چل سکے گا. ورنہ میں نے ایک ایک موضوع کا ان کو اطمینان پر جواب دینے کی کوشش کی. مثال کے طور پر صحابہ پر جب بات نکلی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ ان کو تو لانتان کرتے ہیں. میں نے کہا لانتان وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی صحیح بخاری کے اندر بہت بڑی بڑی ہستیاں تھیں جنہوں نے ان کو لانتان کی ہے. پھر کہتے ہیں نہیں, قرآن مجید کی جب سند آ گئی ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ, خدا یہ کہہ رہا ہے کہ سارے صحابہ سے خدا راضی ہے, تو جب خدا راضی ہے تو کون لانتان کر سکتا ہے؟ ہم نے کہا وہی خدا جو کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ, وہی سورہ منافقون نازل کر کے کہہ رہا ہے کہ قالوا نشهد انك رسول والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. وہ قرآن جو رضائیت کی بات کر رہا ہے وہی قرآن ان کو منافق بھی کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ تو طے ہو گیا کہ رسول کے زمانے میں کوئی نہ کوئی منافق موجود تھے اور وہ اپنے آپ کو رسول کا ساتھی کہتے تھے, صحابی کہتے تھے, لیکن رسول نے کہا یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. اب پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اب آہستہ آہستہ ان کا ٹیمپرمنٹ بڑھتا ہے, غصے میں آتے ہیں, کہتے سنے منافق ہوں وہ تو آپ جیسے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہو. کیا تفسیر کیا آپ نے, 1400 سال پہلے نازل ہونے والے سورہ کو آج رشیوں کے ساتھ ملا دیا کہ ان کے بارے میں آ رہی ہے قرآن مجید کا سورہ نازل ہوا. وہ کہا نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ نازل ہوا تو ان نام کے مسلمانوں کے لیے کہ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, آپ وہ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہو جاتا ہے جن کا اسلام سے تعلق ہے ان کا نہیں. پھر بار آ گیا کہ پڑھنا شروع ہوئی, یہ تین نمازوں کے ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. ہم نے کہا خود صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر رہتے موجود ہیں کہ رسول نے تین نمازوں کو تین وقت پانچ نمازوں تین وقت کے اندر انجام دیا. اور اس کے پھر میں نے حوالے بھی دیے کہ خود شرح صحیح بخاری کے اندر تیسر الباری کے نام اس کتاب کے اندر روایت موجود ہے, تفسیر ضیاء القرآن کے اندر موجود ہے, سیرت عائشہ کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. کیا روایت ہے؟ روایت یہ ہے کہ ایک دن رسول نے زہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھ لی 8 رکعت, اس دن رسول نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لی 7 رکعت. کسی نے آ کر سوال کیا, یا رسول اللہ آج آپ نے نماز الگ انداز میں پڑھی, دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھ لی, آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیے کوئی خوف بھی نہیں ہے ہمیں دشمنوں کا کہ آپ نے جلدی نماز پڑھ لی ہو, بارش بھی نہیں آ رہی, سردی بھی نہیں ہو رہی کہ آپ نے جلدی نماز پڑھ لی اور گھر میں بیٹھ جانا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو پھر اس وقت رسول جواب دیتے ہیں میں نے اس لیے دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھا ہے تاکہ میری امتی کو تکلیف نہ ہو. اب خود ہی کوئی اپنے آپ پر تکلیف لینا چاہے اور یہ کہے کہ نہیں ہم تو رسول کی جو انہوں نے راحت اور آزمائش پہنچائی ہمیں, ہم اس آزمائش کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اپنے آپ پر تکلیف اور جبر لے کر الگ الگ نماز پڑھیں گے, تو ان کی مرضی ہے. تو یہ روایتیں ہماری کتابوں کی نہیں ہے, خود ہونے کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ رسول نے دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھا ہے ساتھ ساتھ. پھر جب آگے موضوع چلا, کہا بات کی ماتم حسین آپ کرتے ہیں, کیا آپ نے امام حسین کو قتل کیا ہے؟ جاؤ اپنے آپ کو سینے کو پیٹتے ہیں, خون بہاتے ہیں, آپ نے کیا قتل کیا ہے؟ وہ تو شہید ہو گئے, ان کو تو مرتبہ ملا ہے, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ تو گریہ کر رہے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ جناب حمزہ بھی جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے, رسول کو خوش ہونا چاہیے تھا, تالیاں بنانی چاہیے تھی کہ شہید ہو گئے, ان کا مقام و مرتبہ مل گیا. رسول کا گریہ بتا رہا ہے کہ شہید جب انسان ہوتا ہے تو مقام و مرتبہ بے شک ملتا ہے, لیکن شہید پر خوشیاں نہیں بنائی جاتی, آنسو بہائے جاتے ہیں. جب ان کو ساری باتیں بیان کی, اب میں نے اپنی طرف سے صرف ایک سوال رکھا ہے. دیکھیں اب تک جتنی باتیں ہوئی کیا ہوئی, انہوں نے اعتراضات کیے تحریف قرآن کی, آپ آئی سارا کرام کو آپ نہیں مانتے, تین وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں, یہ ماتم حسین آپ کرتے ہیں, سارے سوال ان کے ہیں. حتیٰ انہوں نے تو وہ تک کہہ دیا جو میں آپ کے دھن بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ایک عالم دین سے جو سوال کیا گیا کہ شیعوں کی حالت کیا ہے, تو انہوں نے کیا کیا جواب دیے. سوال نمبر ایک, شیعہ مسلمان ہیں یا کافر؟ سوال بتا رہے ہیں کہ کس خوف اور کس خطرناک انداز کے اندر یہ سوالات کیے گئے. دوسرا سوال ہے کہ شیعہ کی نماز جنازہ پڑھنے پڑھانے والے کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں. تیسرا سوال ہے کہ کیا شیعہ کے گھر کی پکی ہوئی چیزیں کھانا جائز ہے. چوتھا سوال ہے کہ کیا شیعہ کا ذبیحہ جائز ہے, یعنی شیعہ کی قربانی جائز ہے. جواب سنی عالم دین کا یہ ہے کہ اتنا عشری شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں, تین چار کے سوا باقی تمام صحابہ کو کافر و مرتد سمجھتے ہیں, جبکہ جملہ چار الٹا کہہ دے تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد 11 بزرگوں کو معصوم مفترج استاد اور انبیاء کرام سے افضل سمجھتے ہیں, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ تمام عقائد ان کے مذہب کی معتبر اور مستند کتابوں میں موجود ہے, اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسے عقائد رکھتے ہوں گے وہ مسلمان نہیں ہیں, نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے, نہ ان کا جنازہ جائز ہے, نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے. یہ جواب آ رہا ہے, یہ سکھایا جا رہا ہے. اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں اور ڈیڈلائن لگا کر. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان عقائد سے قائل نہیں تو اس مذہب سے برات کا اظہار کرنا لازم ہے اور ان کے بزرگوں کی تکفیر کرنا ضروری ہے. اب تکفیر کا مطلب میں بیان کرنا چاہوں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, یہ کرنا بھی ضروری ہے. جب تک وہ تکفیر نہیں کرتے ان کو بھی ان عقائد کا قائل سمجھا جائے گا, اور تکفیر نہ کرنے کی وجہ سے اس کا مطلب ان کی بات کو تقیہ پر معمول کیا جائے گا. پوری طریقے سے انہوں نے پھنسا دیا کہ کریں تو مکمل طور پر برات کر دیں تکیلے سے, اس طریقے سے برات کا اظہار کر دیں. اور جو خاموش رہتا ہے کہتا ہے یہ سب بھائی بھائی ہیں, وہ بھی غلط کہتا ہے چاہے وہ شیعہ نہ بھی ہو, وہ بھی تکیہ کر رہا ہے. اس کا مطلب وہ بھی شیعہ ہے تکیہ پر, کوئی راستہ نہیں بچا. جب ان کی اس طرح کی باتیں آنا شروع ہوئی تو اب ہم نے صرف ایک سوال رکھا ان کے ساتھ. دیکھیے ہمارے پاس باتیں بہت ساری کرنے کے لیے کہ کسی غیر مذہب کو حقہ مذہب کی مذہب میں حقہ کی طرف لایا جائے. علی کی ولادت وہاں پر ہوئی جہاں پر کسی کی ولادت نہیں ہوئی, شہادت وہاں پر ہوئی ہے وہاں کسی کی شہادت نہیں ہوئی. دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ ہے, شب ہجرت کی رات ہے, جب مدینہ پہنچتے تو بھائی بھائی بنایا گیا اور علی کو اپنا بھائی بنایا گیا. جنگ بدر ہوتی ہے تو علی سب سے زیادہ جہاد کرتے ہیں, جنگ اور ہوتی ہے تو علی کھڑے رہتے ہیں, جنگ خیبر ہوتی ہے تو اللہ ہوتی ہے نرا یہ تقدم رجولا کرار غیر مرار یحب اللہ ورسوله ویحب اللہ ورسوله کی سند پاتے. جب جنگ خندق آتی ہے تو کہتے ہیں برادر ایمان کل ہو ادھر کفر کل کل ایمان جا رہا کل کفر کے مقابلے میں. جب غدیر آتا ہے تو کہتے ہیں من کنت مولا فاد علی مولا. جب عید مباہلہ آتی ہے تو کہتے ہیں من حاج کبھی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم, اور اپنا نفس علی کو بناتے ہیں. یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. اس کے بعد آگے چلیے تو قلموں کے تاج رسول مانگتے ہیں, دینے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ تک ہو گیا کہ رسول کی بیٹی پر گدا اور دروازہ گرایا گیا, اور جب سارے مسلمانوں کا اجماع ہو گیا کہ نہیں ہمارا خلیفہ تو صرف امیر المومنین علی ہوں گے, تو اس کے بعد پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا. جنگ صفین ہوئی, جنگ جمل ہوئی, جنگ نہروان ہوئی, اس کے بعد خود مولا کو شہید کیا گیا, پھر واقعہ کربلا ہوا. یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے مذہب کی صداقت کی دلیل ہے, ساری باتیں. لیکن کون سی بات ایسی ہے کہ جو صرف ایک سوال کی ضرورت میں کی جائے اور اس کا جواب دینے سے قاصر رہ جائے. ایران میں بہت بڑے مناظرہ کرنے والے آتا ہے عبد الحسین قزوینی, اور اتنے بڑے مناظرہ کرنے والے ہیں کہ ایران سے باہر جاتے باقاعدہ علماء سے مناظرہ کرنے کے لیے. ایک مرتبہ ایک محفل تھی, سارے طالب بیٹھے ہوئے تھے, کسی کار نے سوال کیا جب ہم شیعوں سے کسی کا مناظرہ ہوتا ہے تو کون سا سوال رکھتے ہیں ان کے سامنے. اس پر وہ جواب دیتے ہیں, بہت کام کی بات نہیں کہا من کنت مولا والی بات کرو, نہیں کہا دعوت الوشیرہ والی بات کرو, نہیں کہا واقعہ کربلا والی بات کرو, بلکہ کہا کہ تم دوسروں سے اتنا سوال کرو کہ تمہارے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر جو 12 امام والی حدیث موجود ہے اس میں 12 سے مراد کون ہے. باقاعدہ 12 امام والی حدیث موجود ہے تمہاری کتابوں میں اور صحیح ترین کتابوں میں, اس میں 12 سے مراد کون ہے. ہماری کتابوں میں ہوتی, صحیح ترین کتابوں میں ہوتی, ضعیف کتابوں کے اندر ہوتی, تب تو بات چل جاتی. ان کی کتابوں میں ضعیف نہیں صحیح ترین کتابوں کے اندر ان کے یہاں روایت موجود ہے کہ 12 رسول کہہ کر گئے جانشین ہوں گے. اور یہ دیکھیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا میں پرنٹ آپ کے سامنے لے کر آیا جو میں نے انہیں سینڈ کیا تھا, جس کے اندر باقاعدہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ 12 جانشین ہوں گے رسول کے بعد. دیکھیے اس کے راوی وہ ہیں, سمے تو جابر بن سمورہ, جابر بن سمورہ راوی اس کے, اور کہتے ہیں کہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یکون اثنا عشر امیرا فقال کلمۃ لم اسمعها فقال ابی انه قال كلهم من قریش. جابر بن سمورہ صحیح بخاری کے ذریعے روایت کرتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کے 12 امیر ہوں گے. صحیح بخاری 12 امیر ہوں گے. اس کے بعد ایک جملہ کہا جو میں نے نہیں سنا, میں نے اپنے بابا سے پوچھا, انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ سب سے سب قریش سے ہوں گے. یہ صحیح بخاری, اور اس کا پرنٹ میں نے انہیں بھیجا. کہ صحیح بخاری بات نمبر 1190 کے اندر یہ حدیث لکھی ہے, بتا دیجیے اس میں بار سے مراد کون ہے. اور صرف صحیح بخاری کے اندر نہیں, صحیح بخاری کے اندر تو پھر بھی ایک روایت ہے, صحیح مسلم دیکھیے, صحیح مسلم کے اندر ایک نہیں ایک سے زیادہ روایت ایسی ہے, 5 کے قریب روایت ایسی ہے کہ جس کے اندر 12 کا عدد موجود ہے. اور بعض ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اہل سنت کے یہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کس کو کس پر فضیلت دی, یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ کہ علماء اہل سنت نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ کس کتاب کے اندر روایتیں صحیح آئی ہیں, صحیح سند کیا آئی ہے, اندر آئی ہے, اس کو افضل قرار دیا جائے, دوسرے کو مفضول قرار دیا. نہیں, انہوں نے یہ کہہ کر صحیح بخاری کو افضل نہیں بنایا, بلکہ انہوں نے یہ کہہ کر صحیح بخاری کو افضل بنایا ہے کہ کس کے اندر اہل بیت کے بارے میں روایتیں کم ہیں اس کو افضل کرا دو, جس میں زیادہ روایت ہے اس کو مفضول کرا دو. یہی وجہ ہے صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہا یہ افضل کتاب ہے, صحیح مسلم کے اندر 5 روایت ہے کہا یہ سے چھوٹی لیول کی کتاب ہے. اب صحیح مسلم اس کا یہ باقاعدہ میں نے پک ان کو سینڈ کیا ہے کہ دیکھیں آپ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ 12 امام ہوں گے رسول کے بعد. اور ذاتی بات ہے اب اتنا وقت نہیں کہ میں عربی بھی آپ کے سامنے بیان کروں اور اردو بھی بیان کروں, فقط میں ترجمے پر انحصار کر رہا ہوں. رسول فرماتے ہیں یہ خلافت تمام نہ ہوگی جب تک کہ مسلمانوں میں 12 خلیفہ نہ ہو جائیں. دوسری روایت رسول فرماتے ہیں ہمیشہ لوگوں کا کام چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کی حکومت کریں گے 12 آدمی. تیسری روایت ہمیشہ اسلام غالب رہے گا 12 خلیفاؤں کی خلافت تک. چوتھی روایت رسول فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا اور مضبوط رہے گا 12 خلیفاؤں کی خلافت تک. میں اس کو کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں, صرف خالص سے روایت کر پا رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں جو ترجمہ شدہ ہے. پانچویں حدیث یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو یا تم پر 12 خلیفہ ہو اور وہ سب قریش ہوں گے. یہ 5 روایتیں صحیح مسلم کی بتا رہی ہے کہ اگر امام ہیں تو 12 ہیں, 12 سے زیادہ نہیں ہوں گے. اب دیکھ لیجئے مسلمانوں کا کون سا فرقہ ایسا ہے کہ جو 12 کو مانتا ہے اور کون سا فرقہ ایسا ہے جو 12 کو نہیں مانتا. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو شیعہ نے حیدر کرار ہے فقط وہی ایسے ہیں کہ جو 12 اماموں کو مانتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ایک فرقہ ایسا نہیں کہ جو 12 کو مانتا ہوں. گرو پر لیجیے محمد والا صحیح بخاری لکھنے والے جو مترجم تھے انہوں نے حاشیہ لگایا اور دیکھیں حاشیہ کے اندر کیا خوبصورت بات کی. کہتے ہیں یہاں پر 12 اماموں کی حدیث آ گئی. کہتے ہیں ان حدیثوں کو پڑھنے سے لگتا ہے کہ اس میں رسول نے کہا ہے کہ 12 امام ہوں گے, 12 خلیفہ ہوں گے, 12 سردار ہوں گے, 12 امیر ہوں گے. یہ تھوڑی کہا ہے کہ صرف 12 ہوں گے, ہو سکتا ہے 12 سے زیادہ بھی ہو جائے, کم از کم 12 ہوں گے. اس نے جس جس نے 12 سے زیادہ مانا ہے اس نے حدیث رسول پر بھی عمل کیا ہے اور اس کے بعد دوسرے خلیفہ بنا لیے. کیا اعتراض ان کی اپرو پر داد دینے کے لیے چاہتے ہیں؟ حدیث رسول سے کہہ رہے کہ 12 خلیفہ ہوں گے اور 12 تو ہم نے مان لیے, 12 سے زیادہ بنا لیے. ہم نے تو حدیث رسول کو اس سے زیادہ عمل کر کے دکھایا. ہم کہیں کہ حدیث رسول یہ بھی ہے کہ غور کی 4 رکعت نماز ہوتی ہے, زیادہ زیادہ عمل کر کے دکھائے, 5 پڑھ کے دکھائے اور پھر ہم دیکھیں کہ نماز کیسے قبول ہوتی ہے. اور جب رسول یہ کہہ رہے تھے کہ انبیاء کا سلسلہ آیا ہے تو 1,24,000 انبیاء آئے. اگر آج میں اٹھتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء 1,24,000 نہیں ہے, 1,25,000 ہے, یا کوئی مجھے مسلمان کہے گا؟ رسول جب کہہ رہے ہیں 1,24,000 ہیں تو 1,24,000 ہی ہے, 25 نہیں ہو سکتے. چاہے ہمیں نام نہ معلوم ہو عدد معلوم ہے لیکن 1,24,000 سے ایک زیادہ نہیں ہو سکتا. اگر میں نے 1,24,000 اور ایک نبی کو مانا تب بھی میں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو انبیاء وہ ہیں جب ان کے بارے میں کہہ دیا 1,24,000 مانو تو 1,24,000 ماننا اس میں زیادہ نہیں کر سکتے, جبکہ انبیاء کے تو ہمیں نام بھی نہیں پتا اور 12 وہ تھے جن کے بارے میں کہا کہ 12 مانو اور پھر نام بتایا کہ ان کو مانو, کیسے ممکن ہے کہ اس میں اضافہ کر دیں؟ اب اگر 12 کی یہ عدد میں نے سینڈ کر دیا تو کیا جواب آنا چاہیے تھا؟ دیکھیں اصول بنتا ہے تو حق کی طرف آگے بڑھتا ہوں تو کیا جواب آنا چاہیے تھا؟ کیا نہیں چاہیے تھا کہ دیکھیں 12 کے اس میں تذکرہ ہوا ہے اور ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی مسلمان فرقہ نہیں مانتا, آپ بارہ کو مانتے ہم بھی آپ کے عقیدے پر آ جاتے ہیں, سیدھی سی بات ختم ہو گئی بات. لیکن نہیں, اب اس سے زیادہ ان کا سب جواب آیا اور غصہ آنے لگا وہ نہیں. اور یہ جواب میں نے بڑی کوششوں کے بعد حاصل کیا, کیونکہ جب ہم ان کو کوئی میل سینڈ کرتے تھے تو اس کا جواب وہ دیتے نہیں تھے, ہمیں دوبارہ کہنا پڑتا تھا کیا مناظرہ ختم کر لیں یا آگے چلنا ہے. تو پھر ان کے بعد تھوڑی دیر بعد میل آتی تھی کہ ہم اس لیے آپ کو میل نہ کر سکے کہ ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا تھا اور ہم اس کے اندر مصروف تھے, اس کے بعد ہم آپ کو اب میل کر رہے ہیں. اب جو انہوں نے میل کی اس میں کیا لکھا ہے, کہتے ہیں شیعہ, کسی سنی عالم نے سوال کیا شیعوں کے بارے میں, کیا شیعہ کے بارہ اماموں کے نام حدیث سے ثابت ہیں؟ سوال کیے, جواب بالکل جھوٹ ہے. اہل سنت کی کسی کتاب میں حضور ابو کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کی سراہد نہیں فرمائی. شیعوں کی اصول اربع میں بھی صحیح سنت کے ساتھ ان ناموں کی سراہد نہیں ہے. اصول کافی کتاب الحجت, یہ نام ذرا سا ذہن میں رہے, اس کی بات آنے والی ہے. اصول کافی جو ہماری بہت عظیم کتاب, اس کے اندر چونکہ بہت سارے جلتے ہیں, ایک کتاب اس کے اندر رکھی گئی کتاب الحجت. کہتے ہیں اصول کافی کتاب الحجت کی ایک روایت بھی نہیں ہے جس میں رسول خدا نے بارہ اماموں کے نام بتائے, یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہ نام ذکر کیے ہوں, یا امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے, امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے بارہ اماموں کے نام کوئی ایک روایت کے اندر بتائے ہوں, ایسی کوئی روایت نہیں. یا منقطع سند ہی انہوں نے کہا رسول اللہ فرما کر بارہ اماموں کے مسلسل مرتب نام بطور آئمہ فرما ذکر کیے ہوں, ایسی کوئی روایت نہیں. میں تمام شیعوں کو بعض کے جہل کہتا ہوں کہ اصول اربعہ میں سے ایک بھی بارہ اماموں کی صحیح نام بنا والی روایت رسول دکھا دیں, فہل میں مبارک کوئی ہے جو مقابلہ کرے مجھ سے؟ اب ان کے جملے یہ اس انداز سے اپنے والوں کو سمجھاتے ہیں, ہر میں مبارک کوئی ہے جو مقابلہ کرے. بچہ جو ہوتا ہے وہ اسی میں ڈر جاتا ہے, کوئی ہے جو مقابلہ کرے. لیکن ان کے بزرگ تو ہوتے جب کہتے تھے جب کوئی ہے تو مقابلہ کرے تو وہ ڈر جایا کرتے تھے, اور جاتے تھے اس سے ہمارے بزرگ بھی جاتے تھے. لیکن ان کے جانے کے بعد اب یہ کہتے ہیں کوئی ہے جو مقابلہ کرے. اور پھر آگے انہوں نے ایسی بات کی کہ ہم ہر شیعہ بھائی سے درخواست کریں گے کہ وہ جائیں اپنے عالم دین کے پاس جائیں اور پوچھیں ان سے کہ بارہ اماموں والی حدیث کس کتاب میں موجود ہے, اور پھر ان کی بے بسی کا تماشا دیکھیں, ان کی آزادی کا تماشا دیکھیں. جب انہوں نے بات ذکر کی تو میرے ذہن میں تو پہلے یہ آیا کہ ان کی بات صحیح ہوگی, اتنی تحقیق کے ساتھ بات نہیں کی. اور ظاہر سی بات ہے کہ اصول کافی وہ کتاب ہے جس کے اندر فقہی حدیثیں لکھی گئی ہیں, شرعی حدیثیں لکھی گئی ہیں جس سے حکم شریعت نکالا جاتا ہے. وہ عقائدی کتاب نہیں ہے, وہ تو بہار الانبار کے اندر آپ کو روایتیں اس طرح کی مل جائیں گی, سفینۃ البحار کے اندر روایتیں مل جائیں گی. لیکن یہ جو کتاب ہے اصول اربعہ ہے, یہ تو ہمارے وہ کتاب ہے کہ جو فقہی مسائل لکھنے کے لیے لکھی گئی, ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی عقائدی حدیث نہ ہو. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے بڑے بھائی وہ ایران سے آئے تھے, اور ایران سے ایک سافٹ ویئر لے کر آئے تھے جس کے اندر ہماری بھی کتابیں اس کے اندر موجود تھی اور دوسری کتابیں بھی اس کے اندر موجود تھی. ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ اس کا اشر قلم کہیں پر مل جائے اور ہماری کتابوں کے اندر مل جائے. جب انہوں نے سرچ کیا تو سرچ کرنے کے بعد ہم حیران رہ گئے کہ اس اصول کافی کے اندر اور کتاب الحجت کے اندر جس کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے کہ جو بارہ امام والی ہو, دو سو روایت ایسی ملی کہ جس کے اندر بارہ اماموں کے نام رسول یا رسول نے ذکر کیے تھے, دو سو روایت ایسی ملی. اور پھر میں نے باقاعدہ ان کو یہ سین کی میل اور اس کا ہیڈنگ بھی بنائی, اور بنانی پڑے گی ان جھوٹے مولوی جو باتیں میں ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے قوم سے جھوٹ بھی بولتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اصول کافی کی کوئی روایت نہیں ہے. میرے سامنے یہ دونوں روایتیں ہیں, اور میں نے باقاعدہ اس کو کتاب سے میچ کیا اور اس کو سین کیا کہ دیکھیں اس میں نام بنام لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ روایت ہے کہ رسول کے بعد امیر المؤمنین خلیفہ ہوں گے, پھر حسن ہوں گے, پھر حسین بن علی ہوں گے, پھر علی بن حسین ہوں گے, پھر محمد بن علی ہوں گے, پھر جعفر بن محمد ہوں گے, پھر موسیٰ ہوں گے, پھر علی بن موسیٰ ہوں گے, پھر محمد بن علی ہوں گے, پھر علی بن محمد ہوں گے, پھر حسن بن علی ہوں گے, اور پھر وہ ہوں گے کہ جو حسن کی اولاد ہوں گے. ایک ایک کر کے اماموں کا تذکرہ کیا گیا, اور یہ بات میں نے اشاروں کے ساتھ ذکر کیا کہ کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو ملا ہی نہیں, ہمیں تو نظر نہیں آیا, نام کہاں دے. میں نے نام کا بھر اشارہ بھی دے دیا. دوسری روایت اس کے اندر ہے کہ پھر فرماتے ہیں کہ میرے بعد وسیع ہوں گے, وسیع کے بعد حسن ہوں گے, حسن کے بعد حسین ہوں گے, حسین کے بعد علی سید العابدین ہوں گے, پھر محمد باقر علمی ہوں گے, پھر جعفر ہوں گے, پھر موسیٰ ہوں گے, پھر علی ہوں گے, پھر محمد ہوں گے, پھر علی ہوں گے, پھر حسن ہوں گے, اور پھر وہ ہوگا جس کا نام میم ہے, میمدار ہے. جب یہ ساری روایتیں میں نے ان کے سامنے پیش کی تب تو وہ چلے گئے, اور کچھ دنوں تک تو پتا ہی چلا گیا. وہ کہا ہے ہم نے میلے بھی کیوں نہیں کہ آئیے جواب دیجئے, آپ تو مناظرہ کر رہے تھے اور یہ معلوم کر رہے تھے ہم دونوں مل کر کے حق کون سا ہے, جو حق ہے اسے قبول کریں گے, اگر حق بات ہو گیا تو اسے قبول کر لیجئے. کچھ دنوں تک تو ان کا رپلائی نہیں آیا, اور پھر جب ان کا رپلائی نہیں آیا تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ تو ابھی ہم نے شیعوں کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ 12 اماموں کے نام موجود ہیں, اگر آپ کہیں تو سنیوں کی کتابوں سے بھی ثابت کر کے بتا دیں کہ 12 اماموں کے نام موجود ہیں. کہتے ہیں ثابت کر رہے ہیں, اب رپلائی آگے ثابت کر رہے ہیں. اور پھر ہمیں آخر میں اہل سنت کی کتاب ینابع المودہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی, جن کا تعلق ہمارے مطلب سے نہیں ہے, ان کے مقدمے کے اندر ان کی بات لکھی ہے کہ ان کا سلسلہ نقشبندی سلسلہ ہے اور یہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے تھے اور یہ اپنے علاقے کے مفتی اعظم تھے. انہوں نے ینابع المودہ کتاب لکھی اور اس کے اندر یہ روایت لکھی ہے جس کے اندر 12 اماموں کے نام موجود ہیں. ایک یہودی آتا ہے, رسول سوال کرتا ہے, یا رسول اللہ یہ بتائیے حضرت موسیٰ بن عمران کے وسیع یوشا بن نون بنے, آپ کی وسیع کون بنیں گے؟ دیکھیں انہیں بھی معلوم ہے جب رسول آتا ہے تو اپنا وسیع بنا کر جاتا ہے. سوال کہ آپ کے وسیع کون ہوں گے؟ کہا میرے وسیع علی ہوں گے, اس کے بعد میرے دو بیٹے حسن و حسین ہوں گے, اور پھر فرمایا حسین کی 9 اولادیں اس کے بعد میرے وسیع ہوں گے. سوال کرنے والا روکا نہیں, یہودی تھا, یہودی والے یہ سوال کرتا ہے وہ 9 کون ہوں گے؟ جو حق کے طلبگار ہوتے ہیں وہ اس طرح سوال جواب کرتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ بات نتیجے تک پہنچتی ہیں, معلوم کرنا ہے کہ کون ہوں گے, فوراً سوال کے وہ 9 کون ہوں گے. اب رسول جواب دیتے ہیں جب حسین دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو آپ کے فرزند علی امام ہوں گے, اور جب علی چلے جائیں گے تو محمد ہوں گے, جب محمد چلے جائیں گے تو آپ کے فرزند جعفر ہوں گے, جب جعفر تشریف لے جائیں گے تو موسیٰ ہوں گے, جب موسیٰ چلے جائیں گے تو علی ہوں گے, جب علی چلے جائیں گے تو محمد ہوں گے, جب محمد چلے جائیں گے تو علی ہوں گے, پھر علی تشریف لے جائیں گے تو حسن ہوں گے, اور پھر وہ ہوں گے جن کا نام محمد المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ 12 اماموں کے نام ہماری کتاب میں نہیں, ان کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ رسول کے جانشین یہ 12 حضرات ہوں گے. پھر یہودی رکتا نہیں ہے, یہودی اور آگے سوال کرتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے علی حسن اور حسین کی موت سے آگاہ فرمائیے. رسول فرماتے ہیں علی کو ضربت سے قتل کیا جائے گا, حسن کو زہر دیا جائے گا, اور حسین کو ذبح کیا جائے گا. سوال کرنے والا یہودی کہتا ہے ان حضرات کا ٹھکانہ قیامت کے میدان میں کہاں ہوگا؟ تو رسول جواب دیتے ہیں یہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوں گے. ایک ایک امام کا نام ہماری کتابوں سے نہیں ان کی کتابوں سے ثابت ہے. اور کمال یہی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 وقت کی نمازوں کا تذکرہ آپ کی کتاب میں ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 اماموں کا تذکرہ آپ کی کتابوں میں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کے روایتیں لانسان کی آپ کی کتابوں کے اندر ہیں, ساری روایتیں آپ کی کتابوں میں ہیں, صرف ہم اتنا سوال کرتے ہیں جن عقائد پر ہمارا بھروسہ ہے, جن عقائد کو ہم مانتے ہیں, آپ بتا دیجیے ہمارے کتابوں کے اندر کہ اس عقیدے سے ہٹ کر کوئی روایت آئی ہو. آپ کی کتابوں میں تو آپ کے عقیدے سے ہٹ کر روایتیں مل جاتی ہیں, ہماری ضعیف سے ضعیف تر ان کتابوں میں دکھا دیجیے کہ کبھی رسول نے کہا ہو کہ میرے 12 جانشین نہیں ہوں گے کوئی اور ہوں گے, کوئی ایک روایت ایسی نہیں دکھا سکتے, اور ہم آپ کی کتابوں سے دکھا رہے ہیں. بس رمضان حق کی تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو حق ہے اسے مان لیا جائے. ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا, ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. ہماری زور زبردستی نہیں ہے کہ ہم ہی شہادت امام حسین بنائیں گے. جو حق تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے، حق کے راستے پر نکلا ہے، وہ خود آئے گا کربلا کی طرف، وہ خود آئے گا سرکار کی طرف. اور جب یہ میں نے ساری باتیں بیان کر دی تو آخر میں ان کے دو انجام ہوتے ہیں، یا تو اگر وہ صحیح ہو، شرافت ان کے اندر موجود ہو، صداقت ان کے اندر موجود ہو تو مان لیتے ہیں کہ کیا صحیح راستہ ہے، اور اگر نہیں ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی کرتے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے کیا ہے، تو بھاگ جاتے ہیں. انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، سنت بزرگ پر عمل کیا اور چلے گئے. اس کے بعد اب تک ان کی کوئی میل نہیں آئی، اور جب جب میلیں آئی ہیں تو کسی اور ہی موضوع کی آتی ہیں، اس موضوع کی کبھی انہوں نے بات نہیں کی. اب کربلا کا میدان کچھ ایسا ہے کہ جس کے اندر ٹھیک مقابلہ ہو رہا ہے، ایسے حق کے ساتھ جو بہت روشن ہے، اور ایسے باطل کے ساتھ جو بہت تاریخ ہے. ورنہ حق اور باطل کا مقابلہ ہر میدان میں ہوا، لیکن لوگ سمجھ نہ پائے کہ حق کس طرف تھا، باطل کس طرف تھا. لوگ مولا کے بعد اگر سوال کرتے تھے وہاں وہاں تو وہ بزرگ ہستیاں ہیں اور آپ اکیلے ہیں، ہم کس کا ساتھ دیں؟ بہت پریشان تھے لوگ. لیکن واقعی کربلا نے روشن کر دیا حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے. اور یہ دین وہ دین ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پروردگار کا احسان ہے کہ اس گھرانے میں پیدا کیا جو گھرانہ حق کا گھرانہ تھا. چلے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شاہ پر بات کرنا، جب ان پر کوئی آفت آتی تھی، مصیبت آتی تھی، وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی. اس خدا کی حمد و ثنا و تعریف ہو جس نے مصیبتیں بھیجی تو میرے دین میں نہ بھیجی، میں اپنے دین پر باقی رہا. یہ اسلام وہ ہے جس اسلام کے لیے سکینہ کو تماشے کھانے پڑے ہیں. اسلام بتایا گیا ہے تو زینب کی رضا دے کر بتایا گیا ہے، اسلام بتایا گیا ہے تو علی اکبر کا کلیجہ دے کر بتایا گیا ہے، اسلام بتایا گیا ہے تو باپ نے اپنے ننھے اصغر کے تبسم کو دے کر بتایا ہے، اور اسلام بچایا گیا ہے تو عباس سے کٹے بازوں سے اسلام کو سہارا ملا ہے. سنتے ہیں کہ بے تیغ میں لڑتا ہے سپاہی، سنتے ہیں کہ بے تیغ میں لڑتا ہے سپاہی، عباس کو ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے. عباس جب دنیا میں آئے تھے، اچھی ولادت کا سال ہے، ماں ام البنین کی گود میں آئے، ام البنین پریشان ہو گئے، میرے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی. مولا کے پاس آتی ہیں کہتی ہیں دیکھیں دیکھیں میرا جو بچہ پیدا ہوا ہے کہیں وہ مر نہ جائے، اس نے پاس آنکھیں نہیں کھولی ہے. علی سمجھ گئے یہ آنکھیں کیسے کھولے گا، کیونکہ خود پر بھی تو بیت چکی تھی. جب خود بھی فاطمہ بنت عتبہ کی گود میں آئے تھے تو آنکھیں بند رکھی تھی، کھولی نہیں تھی جب تک رسول کے چہرے کو نہ دیکھ لیا. اب بات کی بھی آنکھیں بند تھی، آنکھیں کھولی نہیں تھی. ہر سال کے جاؤ حسین کو بلا کر لے آؤ، اچھا حسین آئے کہا عباس کو حسین کی گود میں لے لو. وہ عباس نے جب تک آنکھیں بند رکھی تھی، جب چہرے حسین کے نام نکال کے فوراً سے آنکھیں کھول لی، جس چہرے کی سب سے زیادہ نظر کی وہ حسین کا چہرہ. اب یاد ہو گیا عباس کو، حسین وہ جو مجھے زندگی دینے والے، حسین وہ جو مجھے حیات دینے والے. اب حسین پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے. علماء بیان کرتے ہیں عباس نے شاید آنکھیں بعد میں کھولی ہوگی، تو عباس نے حسین کی گود میں دیا ہوگا، عباس نے میں نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے ہوں گے، کہا ہوگا حسین میرے اموات کی قربانی کا مسئلہ بعد میں لیجیے گا، مگر پہلے ہاتھوں کا نظر آنا تو قبول کر لیجیے. عباس نے اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیا ہوگا، اور پھر یہی عباس زوال ہوتے، ہر ایک یہی کہتا ہے عباس کو، عباس تمہیں معلوم ہے تمہیں کس لیے مانگا گیا ہے؟ عباس تمہیں معلوم ہے کیا ہو علی نے کیوں ام البنین سے شادی کی تھی؟ ہر ایک عباس کو آ کر یہی نصیحت کرتا ہے تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، تمہیں جہاد کرنا ہے تو حسین کو مر مٹنا ہے، تمہیں جہاد کرنا ہے تو حسین کو بچا لینا ہے. عباس نے صرف ایک سبق سیکھا ہے کہ حسین پر اپنے آپ کو برباد کرنا ہے. اب شب عاشور آ گئی اور عباس کا جوش اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ مطلب ایک رات کا فاصلہ ہے کربلا کر آئے گی، اب دیکھنا کہ عباس کس طرح جہاد کریں گے. ایک مطلب زہیل قین آتے ہیں عباس کے پاس، کہتے ہیں عباس تمہیں معلوم ہے تیرے باپ نے تجھے کیوں مانگا ہے؟
ہم بات سمجھ گئے کس طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں یاد جو ہے اب تو شکی ہونی تھی مسئلہ حاضر ہوں جو ہے کہ تم مجھے جوش دلا رہے ہو. دیکھو بس یہ ایک رات کی مدت ہے, کل جب صبح آجور آئے گی دیکھنا عباس کس طرح سے لحاظ کرتا ہے. میں کہوں آقا عباس کل جب صبح آجور آئے گی ہر ایک کو جہاد کرنے کی اجازت مل جائے گی, اگر اجازت نہ ملے گی تو صرف آپ کو نہ ملے گی. اور اب رات کی تاریخ کی ہے, یہ عباس اور حسین ساتھ مل کر ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں, دیکھتے تیاریاں پوری ہیں یا نہیں ہیں. دیکھتے ہیں تو ایک خیمے میں ام لیلہ علی اکبر کو کچھ وصیت کر رہی ہے, کچھ نصیحت کر رہی ہے. ایک مطلب ایک خیمے میں آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ام فرما شہزادہ قاسم کو سنبھال کر کچھ باتیں بتا رہے ہیں. ہر خیمے میں جاتے ہیں ہر بیبی اپنے بچے کو سنبھال رہی ہے, لیکن ایک خیمے میں جا رہی اس خیمے میں بیوی کی زار و قطار ہونے کی آواز بند ہوئی. اب باہر دور سے اس خیمے پہنچے دیکھا تو بڑی بڑی بہن ام کلثوم زار و قطار ہو رہی تھی. اب باہر سے اپنے گھٹنے ٹیک دیے کہا شہزادی کوئی آفت آئیے تو اباس کو بتائیے, اباس مصیبت کو دور کر سکے. ام کلثوم کہتی ہے میں نے دیکھا ہے ہر بیوی اپنے بچے کو سنبھال رہی ہے تاکہ کل ہوتے آپ کو برباد کرتے ہیں. ہائے میں غریب میرے پاس کوئی فدیا نہیں ہے جس کو حسین پر قربان کر دوں. پنجائے جملے سنے اباس نے کہا ام کلثوم اب اپنے آنکھوں کو پوچھ لیجیے کیونکہ کل جو بچے میں قربانی آئے گا تو اپنی طرف سے اس غلام کو آزاد پر قربان کر دیجیے گا. جب یہ جملے سنے ام کلثوم نے کچھ سہارا لے لیا, لیکن آئے تم صبح کیوں نہ آئے ہر شہید جاتا رہا جنازے اٹھا کر لاتے رہے. حسین کبھی جاتے تھے جنازہ اٹھا کر لاتے تھے, عباس کبھی جاتے تھے لاشا اٹھا کر لاتے تھے, اور پھر آ کر سوال کرتے تھے آقا عباس کو جانے کی اجازت کب ملے گی. ہمیشہ ایک جواب دیتے تھے عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں, تم تو میرے لشکر کی علمدار ہو. اور پھر عباس کہتے تھے مولا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اب تو میں نے اپنے بھانجوں کے لاشیں اٹھائی, اب تو اپنے بھتیجوں کے لاشیں اٹھائی, اب تو اپنے شاگردوں کے لاشیں اٹھائی, اب ان کو جانے کی اجازت دے دیجیے. اب حسین نے کہا اے عباس تم میرا لشکر کے علمدار ہو. عباس نے کوئی جواب نہ دیا. تاریخ کے جملے ہیں پر نظر یمین و شمالا, عباس نے دائیں دیکھا عباس نے بائیں دیکھا اور پھر کہا آتا وہ لشکر کو دکھائیے جس کا میں لمدار بنایا گیا تھا, اب کون ہے جو ہمارا ساتھ دینے والا ہے. اور پھر عباس کی نگاہ بچیوں پر پڑی, کہا آتا آپ مجھے اجازت نہ دے دیں, لیکن اس بچیوں کو دیکھیں کہتے زبان پہ آپ سے باہر نکل رہی ہے, مجھے اتنی مہارت دے دیں کہ جا کر بنا سے پانی بھرا ہوں. اب حسین نے کہا ہاں اخبار میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں, مگر مگر پانی بھرنے کی اجازت ہے, لیکن اس سے پہلے اپنی بڑی بہن زینب سے تو اجازت لے لوں. اب اخبار پہنچتے بڑی بہن زینب کے پاس, ذرا تصور کیجیے گا زینب کی عمر کتنی ہے, زینب بوڑھی ہو چکی ہے 65 برس کی عمر ہے, اور اخبار میں داخل ہوتے ہیں 34 برس کی کلیئر بھائی اخبار ہے, اور مانگنے کے لیے آئے تو کیا مانگا ہے. اپنی بوڑھی بہن زینب کو لے کر کہا بہن زینب میں پانی لانے کی اجازت مانگتا ہوں. زینب سمجھ گئی کہ کیا مانگنے کے لیے آئے, سر سے پیر تک عباس کو لے کر کچھ یاد کیا اور کہا عباس جاؤ میں نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی, میرا بابا علی نے صحیح کہا تھا کہ زینب ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھوں میں رسیا بنے گی, زینب ایک وقت آئے گا جب حسین کی گھر تک کو سوا کیا جائے گا. میں سمجھ گئی عباس وہ وقت آنے والا ہے, لیکن جہاں عباس تمہیں بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. اب عباس چلے گھوڑے پر سوار ہوئے, سکینہ نے بچیوں کو جمع کرنا شروع کیا, سامانے چلا جاتے ہیں پانی لے آتے ہوں گے, بچیوں نے ہاتھوں پہنچے ہیں ہم پاس جائیں گے پانی لے آئیں گے, سب انتظار ہیں سب کا آسرا پاس ہے. اب باہر چلے پورا کنارے پہنچے مگر 4000 بھی انداز سے ہر ایک کا نشانہ امباس کی طرف تھا, ہر ایک نے تیر چلائے اور امباس لہو لہان ہوتے رہے, لیکن پورا پر آخر کار پہنچ گئے. پورا پر پہنچ کر ایک مطلب پانی کو بھرا, چلو کو قریب کیا لیکن پھر پانی دیکھ دیا, نہیں معلوم عباس کو کیا یاد آیا, شاید محسوس کیا ارے بھولا تیرے کیسے ممکن ہے کہ پہلے پانی مل ہے اور آتا پیاسا رہتا ہے؟ یا شاید یاد کیا ہو کیسے ممکن ہے کہ چچا پانی مل ہے اور مسیح پیاسی رہتا ہے؟ ایک بندہ مسیح میں پانی بھرا اور ہم باہر دوڑے بسوار ہوئے خیموں کی طرف چلے، لیکن آنا رہو اب بات کے لیے خیموں سے نکلنا آسان تھا، خیموں سے قرآن پہنچنا آسان تھا، قرآن سے پانی بھرنا آسان تھا، لیکن یہ بڑا مشکل ہے جب قرآن سے خیموں کی طرف چلے جائے۔ اب ہر شخص آگے بڑھتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے، اب بات آگے نہ بڑھنے پائے، ایک شخص آگے بڑھا، اب بات کا دایا بات قلم کیا، اللہ اطمینان سے بتائیے گا، جب انسان کے ہاتھ پر چوٹ لگتی ہے تو ساری چیزیں بھول جاتا ہے، چوٹ پر توجہ رکھتا ہے، کیونکہ جو چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے نا ان پر توجہ آ جاتی ہے، لیکن ہائے اخبار دایا بازو قلم ہوا توجہ نہ بنی، بایا بازو قلم ہوا توجہ نہ بنی، کیونکہ اخبار کی نظر اپنے ہاتھوں پر نہ تھی، بس سے سکینہ پر تھی اور دوڑتے رہے اخبار، لیکن ایک مانا ہوا آیا شکیل تیر چلایا اور مچھر سکیلا پر لگا، جب سارا پانی بہ گیا اب بار جب سے گھوڑے کو وہیں پر روک لیا، اب سوچ رہے ہیں خیموں کی طرف جاؤں یا پھر قرآن کی طرف آؤں، اسی سوچ کے اندر تین حملے اخبار پر ہوئے، پہلا حملہ بات ہم جو سنی گا، پہلا حملہ ہوا ایک تیر چلا جو اخبار کی آنکھ میں پیوست ہو گیا، ہر تیر چلتا ہے تو نکالنے والا اپنے ہاتھوں سے تیر نکالتا نہیں، معلوم اخبار نے کیسے تیر نکالا، لیکن میں دوسرا تیر چلا کلیجے پر پیوست ہو گیا اور تو چھپ کر دیکھا تو ایک حملہ ہوا اور وہ خود اخبار کے سر پر پڑا، آواز نکلی علیہ کا بن السلام، آتا اخبار کا میرے سلام قبول کیجیے، اب جب اس سے سلام آیا ہاں اسے کی زبان سے بھی تیر جملے نکلے، کہا اخبار ارے تیرے جانے میں الان ان کا سر جا رہی میرے کمر ٹوٹ گئی، دوسرا جملہ کہا اخبار تو چلے گیا اب تک جو آگے جاگا کرتی تھی اب وہ سویا کرے گی، اب جا کے سویا کرتی تھی نا وہ رویا کرے گی، بتا دیا شیور کو چین نہیں آتا تھا، وہ مرا جاگا کرتا تھا اور مرا جاگا کرتا تھا، لیکن اب تیرے جانے سے وہ سب سویا کرے گی، لیکن اب کس کو نیند نہ آئے گی، سکینہ تو اپنی زندگی پر نیند نہیں آئے گی، زینب کو زندگی پر نیند نہیں آئے گی، پر باپ میں لالا کو زندگی بھر تین نہیں آئے گی، اب وہ زندگی بھر رویا کرے گی، اور پھر آخری جملہ کا دشمن تانے دے رہے ہیں